وَإِذْ تَقُولُ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اذکرو، یاد کرو. اذکرو کا یہ مخفف ہے نا، مختصر ہے. اور یاد کرو، تقولو تم کہہ رہے تھے، اور تقولو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے للذی، اس شخص سے جو. اب آپ دیکھیے کہ کس سے آپ کہہ رہے تھے، آپ کس سے کہہ رہے تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، یاد کرو جب تم زید بن حارثہ سے کہہ رہے تھے. اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انم اللہ علیہ وعن امت علیہ، یعنی للذی، آپ کس شخص سے کہہ رہے تھے؟ وہ شخص انم اللہ علیہ، جس پر انعام کیا اللہ نے. وعن امت علیہ، اور اس پر جو ہے وہ آپ نے احسان کیا. انعمتا، تم نے اس پر جو ہے وہ احسان کیا. تو یہاں پر جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس پر انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر جو ہے وہ انعام کیا، یا اللہ نے اس پر احسان کیا اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا. کس پر احسان کیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر. اور آپ دیکھیے کہ انعامہ، انعامہ نعمت سے ہے، یہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس جو لفظ ہوتا ہے یہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے انعام کیا علیہ، اس پر. علیہ کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ حضرت زید کی طرف آئی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر کیا انعامات کیے. سب سے پہلا انعام جو حضرت زید رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انہیں اسلام کی توفیق بخشی. آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، منصب نبوت پر سرفراز ہوئے، تو چار ہستیاں تھیں جنہوں نے بغیر ایک لمحہ شک کے، ایک لمحہ کے شک اور تردد کے بغیر آپ سے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کیا اور آپ پر ایمان لائے. ان میں ایک تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا تھی، نمبر دو جو ایمان لائے نا وہ حضرت زید تھے، دوسرے نمبر پر حضرت زید رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور جس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی، اور حضور کی خدمت میں رہتے ہوئے انہیں 15 سال گزر چکے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا قریبی تعلق ہے لیکن نبوت کا دعویٰ سنا ہے، فوراً ایمان لائے ہیں. تو یہ اللہ کا پہلا احسان ہے. دوسرا احسان اللہ رب العزت کا کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے صحبت دی. بہت بڑی بات ہے نا کہ ایک طویل عرصہ جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا جو ہے وہ اعزاز جو ہے وہ ملا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت زید رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ احسان ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے ہمیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے کیا احسانات ہیں. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے ان پر جو ہے وہ احسان کیا. یہاں پہ بھی علیہ کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کیا؟ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، ہے نا، بیٹا بنایا. دوسرا کیا کیا کہ انہیں جو ہے وہ آزاد کیا. پھر تیسرا کیا ہے کہ جب منہ بولا بیٹا بنانے کا اعلان کیا تو وراثت میں بھی ان کا جو ہے وہ حصہ رکھا نا، کیونکہ منہ بولا بیٹا بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ آپ کا وارث ہوگا. پھر آپ نے کیا کیا، قریش کے اونچے خاندان میں ان کی جو ہے وہ شادی کی. اور وہ کون تھی جن سے شادی آپ نے کی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا. پھر اور کیا ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کی، بہت بڑا احسان ہے کہ اتنا عرصہ ایسی تربیت کی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی، کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے نا حضرت زید کی عزت کرتے تھے، بڑا عزت احترام اور پیار کا معاملہ تھا. پھر ایک اور احسان کیا ہے کہ آپ سے محبت کی آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی محبت سے بھی نوازا. پھر کیا ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ جب شادی کی تھی نا، تو گھر کا ضروری سامان مہر وغیرہ اس سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جو تھی وہ مدد کی تھی. میں آپ کے سامنے اس کا واقعہ بھی رکھتی ہوں مختصراً، کہ آپ دیکھیے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا. یہ قبیلہ قلب، قلب نہیں، ایک ہوتا ہے قلب قاف سے لکھا جاتا ہے دل اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیف سے لکھا جاتا ہے کتا معنی ہوتا ہے قلب. تو قبیلہ قلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کے یہ بیٹے تھے، ان کی والدہ کا نام تھا سودا، یہ قبیلہ تہ کی شاخ سے تھی. جب یہ 8 سال کے بچے تھے اس وقت ان کی والدہ انہیں اپنے میکے لے کر گئی. کس کو میکے لے کر گئی؟ زید رضی اللہ عنہ کو. میں بیچ بیچ میں سوال اس لیے پوچھتی ہوں کہ اندازہ رہے آپ جاگ رہے ہیں. وہاں جو ہے بنی قین کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا، جہاں ان کے قبیلے کے لوگ رہتے تھے نا، ایک اور قبیلہ آیا اس نے حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو وہ پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے. آپ کو پتا اس زمانے میں رواج کیا تھا کہ صرف مال نہیں لوٹتے تھے، ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی لوٹ کر لے جاتے تھے. پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا. خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن ہزام تھے. جب آپ بکے تو آپ کو کس نے خریدا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن ہزام جو تھے انہوں نے آپ کو جو ہے وہ وہاں سے خرید لیا. انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھپھی جو تھی ان کی خدمت میں دے دیا، تحفہ دیا. کس پھپھی کو دیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضور نے ان کے ہاں زید کو دیکھا اور ان کی عادتیں آپ کو اتنی پسند آئیں کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا. اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا جو تھا اس ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جو جسے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ جو تھے وہ نبی بنانے والے تھے. اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال تھی. اچھا کچھ مدت جب گزری تو ان کے باپ اور جو چچا تھے ان کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے. وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور کہا کہ آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیجئے. حضور نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں اس کا کچھ فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خامخواہ نکال دوں. انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بڑھ کر درست بات کی، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو؟ کون تھے دونوں صاحب؟ آپ کا باپ اور آپ کا چچا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو. انہوں نے جواب دیا میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا. تو ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد میں اب دنیا میں کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا. زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان کیا کہ آپ سب لوگ نبوت سے کیا اعلان کیا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے. اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب واقعات کب سے ہیں، کب کے ہیں؟ یہ نبوت سے پہلے کے ہیں. اور پھر جب آپ نبی بنے تو یہ آپ پر جو ہے وہ ایمان بھی جو ہے وہ لاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے کتنے احسانات ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ پر، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان سے کتنا زیادہ جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں. اور حالات کیا ہیں کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، اتنا پیار کیا 15 سال کے اندر اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا جاؤ تمہیں جو ہے وہ باپ اور چچا لینے آتے ہیں کہ تمہیں آزادی ہے، چاہو تو جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن دل ان کا اسیر ہو چکا تھا نا ان کے اخلاق اور کردار کا، تو انہوں نے جو ہے وہ جانا، جانے کی بجائے جو ہے آپ کے قدموں میں رہنے کو جو ہے وہ ترجیح دی. کہاں دل نواز تجھ سا، کہاں چارہ ساز تجھ سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص یعنی حضرت زید سے کہہ رہے تھے، وہ زید جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. یہ تھے اللہ کے احسانات اور یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. اب بات یہ ہے کہ کہا کیا تھا، کہا کیا تھا؟ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر. تو حضرت زید جو تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ، اور بیوی سے مراد کون ہے؟ حضرت زینب، اور اللہ سے ڈر. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت زید سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے حالات، بڑے اندرونی حالات جو تھے وہ خلفشار کا نتیجہ تھے، خلفشار کا شکار ہو چکے تھے، یا آپ کے اندرونی حالات انتہائی خراب تھے، اور ان حالات میں حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے شکایت کرنے کے لیے، اپنے گھریلو حالات کے بارے میں بتانے کے لیے، اور آ کر کہتے تھے کہ میں جو ہوں حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اب آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت زید غلام تھے اور حضرت زینب کا جو گھرانہ تھا اور وہ خود ایک اونچے قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. لیکن جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا، یہ آیت نمبر 36 جب نازل ہو گئی، تو حضرت زینب نے بھی اور ان کے گھر والوں نے جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے آگے سر اطاعت خم کر دیا. لیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو مٹا نہ سکی. احساس کون سا؟ کہ حضرت زید جو ہیں ایک غلام ہیں اور آزاد کردہ غلام، اور پھر یہ کہ ان کے خاندان نے ان کی پرورش کی ہے، اور وہ ہیں عرب کے شریف ترین اونچے آزاد گھرانے کی بیٹی، اور اتنے ایک کمتر درجے کے آدمی سے ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے. اور اس احساس کی وجہ سے کہتے ہیں ازدواجی زندگی میں انہوں نے کبھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر کا جو ہے وہ نہ سمجھا، اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تلخیاں جو تھی وہ بڑھتی چلی گئیں. ایک سال سے کچھ زیادہ ہی مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی. مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت زید جو ہیں جو رسول اللہ کے پاس آتے تھے تو جو ہے وہ کیا شکایت کرتے تھے؟ نمبر ایک، حضرت زید ان کی تیز زبانی اور نسبی شرافت کی بنا پر اپنے آپ کو اونچا سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بڑی بات کیا تھی کہ تیز زبانی بھی اور نسبی شرافت، حسب نصف کو جو ترجیح دینا. اب دوسری طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ بات بتا دی تھی کہ زید ان کو طلاق دیں گے، اس کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی. ایک دن حضرت زید انہی شکایات کو لے کر جب رسول اللہ کے سامنے آئے اور یہ بتایا، ارادہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں طلاق دے دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ وحی کے ذریعے یہ بات پتا چل چکی تھی کہ حضرت زید نکاح جو حضرت زینب سے نکاح ہوا ہے، یعنی یہ شادی جو ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں گے اور طلاق دے دیں گے، لیکن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو طلاق دینے سے روکا. طلاق دینے سے روکا. یہ ہے یہاں پہ اس کے معنی کہ امسک علی کا زوجہ کا, اے محمد یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ. امسک, امسک پکڑے رکھ. آپ کو پتہ ہے نا, آپ اس کے معنی پڑھ چکی ہیں کہ چمٹے رہنا ہے نا. امسک علی کا زوجہ کا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ, واتق اللہ اور اللہ سے جو ہے وہ ڈر. اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر جو ہے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ نہ چھوڑ, وہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہے. اب آپ سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں ایک بات کہ یہ طلاق دے دیں گے اور آپ ان سے جو ہے وہ نکاح کریں گے, اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو آباد رکھ, اپنی بیوی کو روکے رکھ اور اللہ سے ڈر. واتق اللہ اس کے معنی کیا ہے, اور اللہ سے ڈر. اور اللہ سے جو ڈر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ طلاق جو ہے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, زمین کے اوپر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز ہے, تو یہ مطلب تھا کہ اللہ سے ڈر, آپ اس کو طلاق جو ہے وہ مت دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتخفی, اور تم چھپائے ہوئے تھے, فی نفسی کا اپنے نفس میں, نفس یہاں پہ دل کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس وقت آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے, ماں وہ بات اللہ مبدی ہی جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, وتخشى الناس اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, واللہ احق ان تخشى اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے. احق جو ہے یہ اسم تفصیل ہے, سپرلیٹیو ڈگری ہے, زیادہ حقدار, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے, ان تخشاہ کہ تم اس سے ڈرو, ان تخشاہ کی ضمیر اللہ کے لیے آئی ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرو. اب آپ دیکھیے کہ وتخفی اور تم چھپائے ہوئے تھے, خفیہ چھپانا, فی نفسی کا اپنے دل میں, تو آپ نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہوا تھا, جو آپ کو وحی الہی سے یہ بات پتا چل گئی تھی کہ جب وہ طلاق دے دیں گے حضرت زید اپنی بیوی حضرت زینب کو تو آپ اس سے نکاح کریں گے, تو یہ جو ارادہ نکاح ہے کہ آپ پھر نکاح اس سے کریں گے, تو یہ بات اپنے اپنے دل میں جو تھی وہ چھپائی ہوئی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ چکے تھے کہ ایسا ہوگا, اور آپ نے کیوں جو ہے یہ نکاح حضرت زینب سے کرنا تھا, اس کی کیا وجہ تھی. اصل میں عربوں کے ہاں بہت سی رسمیں تھیں, اور نبی کا جو گھر ہوتا ہے وہ کوئی بھی رسم توڑنے کے لیے سب سے جو ہے وہ اہم ہوتا ہے اور وہ رول ماڈل ہوتا ہے. تو پہلی رسم کیا تھی کہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے, تو پیچھے کہہ دیا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو, ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسی کو بھی کسی کے نام سے جو ہے وہ پکارنا شروع کر دو, ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی کے نام سے جو ہے وہ پکارا جانا چاہیے. اور آپ یہ بات پڑھی چکی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, ہے نا, اور پھر آپ نے آیت 5 میں بھی پڑھا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, تو ایک رسم تو یہ ختم کر دی کہ اب وہ جو زید بن محمد کے نام سے مکہ کی گلیوں میں پکارے جاتے تھے اب زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے. اب دوسری رسم کیا تھی کہ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی اس سے جو ہے نا شادی جائز نہیں تھی, نکاح نہیں کیا جاتا تھا, اس کی بیوی کو وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح سمجھتے تھے اور نکاح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے. اب کیا تھا کہ منہ بولا بیٹا ہے تو ہمارا وہ تو اصل بیٹا تو تھا ہی نہیں, تو زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جا رہے تھے, اب جب طلاق ہوگی تو آپ یہ رسم بھی توڑیں گے. اور یہ رسم کون سی کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے, ہاں گویا کہ بہو سے نا, حالانکہ وہ بہو نہیں تھی, بس ایسے منہ سے جو بات نکال دی جاتی ہے تو وہ بات مراد ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بات بتاتے ہیں کہ کہ تم اس بات کو, تم اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے, واللہ مبدیہی, جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دل میں کیوں چھپائی ہوئی تھی جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتے تھے؟ وَتَخْشَنَّ النَّاس, آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. یہ کون سا ڈر ہے؟ ویسے تو دیکھیں پیغمبر نہیں ڈرتا, اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لحاظ سے پیغمبر جو ہے وہ عام دنیا سے نہیں ڈرتا. پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ ڈر ہے جو طبعی ڈر ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ جب انہوں نے لاٹھی جو تھی وہ پھینکی اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی تو آپ کو اس سے جو ہے وہ ڈر لگا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہے موسیٰ, اس کو تم ہاتھ میں لے لو. یا پھر انہوں نے جب اپنی رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی جو جادوگر تھے, تب بھی آپ کے اندر ایک ڈر سا محسوس ہوا, تب بھی آپ نے کہا کہ نہیں اب تم اپنی لاٹھی کو پھینکو, ہے نا؟ تو ایک ڈر ہوتا ہے طبعی ڈر, ایسے ہی جیسے فطری طور پر انسان کو ایک ڈر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس سے مراد کیا ہے کہ تم اس وقت جو تھے وہ لوگوں سے جو تھے وہ ڈر رہے تھے. واللہ حق ان تخشاہ, حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالی سے جو ہیں وہ ڈرے. اللہ تعالی جو ہیں اس کے آگے سر تسلیم جو ہیں وہ خم کر دیں. تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو وحی کے ذریعے یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت زینب جو ہیں ان کا حضرت زید سے رشتہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا, تو آپ جو لوگوں سے ڈر رہے تھے نا, وہ لوگوں کے جو تانے تھے نا, اس پر آپ کو اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی سے نکاح کر لیا ہے یا شادی کر لی ہے, تو اس پر لوگ جو ہے وہ آپ کو باتیں بنائیں گے. اور یہ چیز جو تھی, اس کو یہ جو اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ کا اس سے نکاح ہونے والا ہے, اس بات کو آپ نے دل میں چھپایا اور حضرت زید کو اصرار کیا کہ آپ جو ہے نا اس کو طلاق نہ دیں. کیوں طلاق نہ دیں؟ نہ آپ طلاق دیں نہ مجھے شادی کرنی پڑے. تو اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے دل میں چھپانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ بوحی الہی ارادہ نکاح تھا. یہ چیز جو آپ نے دل میں جو تھی وہ چھپائی ہوئی تھی. تو یہ ہے اصل بات. تو اصل بات ایک اور ہمارے پھر سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کسی بھی کام پر, جیسے نبی جو کام کرتا ہے, جیسے نذیر ہے, بشیر ہے, دعویٰ کا کام ہے, لوگ تانے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ انبیاء نے اپنا مشن جو ہے بھرپور انداز میں کیا ہے, بھرپور طریقے پر کیا ہے. تو لوگوں کے جو تانے ہیں, اگر لوگوں کے تانے جو ہیں ان کو آپ محسوس کرتے ہیں لیکن جو آپ کا فرض ہے وہ متاثر نہیں ہوتا, تو پھر کوئی بات نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے لوگوں کے ڈر سے اس کو جو ہے وہ انجام نہ دیا ہو. یہ اللہ کا حکم ہے اور لوگوں کے ڈر سے آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا نہ کیا. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ واللہ احق ان تخشاہ, کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالی سے ڈریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہم سب کو بھی بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے, پھر بھی یہ بات کہی گئی. ابھی دل کے اندر ایک بات ہے, یہ نہیں کہ عملی طور پر آپ نے ایسا کیا, کیونکہ عملی طور پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زینب سے پھر آپ نے جو ہے وہ نکاح کر لیا. اور آپ سوچیں کہ یہ رسم کو توڑنا واقعی بھیڑوں کے چھتے میں جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے. آج آپ دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں بہت سی رسمیں ہیں, آپ کسی بھی رسم کو توڑنا چاہتی ہیں, آپ کسی بھی اسلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتی ہیں, آپ جو ہے وہ دین کا احیاء کرنا چاہتی ہیں, تو کتنا مشکل ہے. کبھی ایک خیال آتا ہے, کبھی دوسرا خیال آتا ہے, کبھی تیسرا خیال آتا ہے, آپ چاہتی ہیں لیکن آپ کے اٹھتے ہوئے قدم جو ہے وہ رک جاتے ہیں, آپ کے قدموں کی رفتار سست ہو جاتی ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وہ اٹھ کر پھر اسلام کی ننگی تلوار بن جاتے ہیں, للکارتی ہوئی تلوار بن جاتے ہیں اور اسلام کا احیاء کرتے ہیں, اسلام کو زندہ کرتے ہیں. تو ये जो है ना कि आपका डरना हजरत जैद को तलाक से मना करना और तलाक के मामले को इल्तवा में रखना कि आप तलाक मत दीजिए, और मकसद क्या था कि लोग बातें बनाएंगे, है ना। लेकिन असल बात क्या है कि जब हजरत जैद ने फिर हजरत जैनब को जो है वो तलाक दे दी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हजरत जैनब से जो है वो निकाह कर लिया। और आपका जो निकाह था वो कैसे हुआ? आसमानों पर हुआ। अब आप देखिए, फलम्मा कदा जैदुन, और जब जैद जो है उसने पूरी कर ली, मिन्हा उससे, हा की जमीर हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा के लिए आई है। और आप देखिए, वाहिद सहाबी का नाम है जो कुरान में आया है, वो कौन से सहाबी हैं? हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो। पूरे कुरान में एक सहाबी है जिनका नाम आया है। तो फिर जब जैद ने उससे पूरी कर ली वतरन हाजत, वतर जो है वो तोए रॉ, इसके क्या मानी है? ये लफ्ज जो है काम को कर लेना, उसके मानी में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके मानी होते हैं जरूरत के, हाजत के, और इसके साथ ही इसके अंदर ताल्लुक और वाबस्तगी का मफहूम पाया जाता है। जैसे इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है तो उसके साथ उसकी एक एसोसिएशन भी होती है, उसकी एक वाबस्तगी होती है। तो वतर के मानी क्या है कि जैद ने इससे अपना ताल्लुक जो था वो बिल्कुल मुनकते कर लिया, उसे अपना ताल्लुक जो था वो पूरी तरह जो है वो कर लिया। तो वतर के मानी मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यहाँ पे तलाक के मानी में है, किनायतन वतर का लफ्ज यहाँ पे तलाक के मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो क्या मानी है कि जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, मुराद यह है कि जब जैद ने उनको तलाक दे दी और उनकी इद्दत जो थी वो खत्म हो गई। बाज यानी मुफस्सरीन इसके दो मानी बताते हैं, एक ये कि जब अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लिया तो तलाक दे दी, है ना। दूसरे मानी क्या है कि हजरत जैद की ख्वाहिश ही ये थी कि उसे तलाक दे दे। क्यों? आपस में जो है वो शुरू से ही उसके अंदर जो था वो एक मुआफ़कत नहीं थी, वो जो हसब नसब की वजह से ज़हनी तौर पर दूरी थी और ज़हनी मुआफ़कत नहीं थी, तफावुत नहीं था आपस में। इसीलिए कहते हैं ना, कुफ का ख्याल रखना चाहिए रिश्तों के करने में, खानदान, बोली, तौर तरीके जितना भी ध्यान रखा जा सके, क्योंकि उसमें जो है वो मिजाजों की हम आहंगी और आपस में खानदानों का मिलना जुलना, ये छोटी छोटी बातें जो है वो वजह तलाक नहीं फिर बनती। तो बहरहाल हजरत जैनब से जब आपका निकाह हुआ, तो निकाह शुरू से ऐसा चल रहा था, शायद ऐसा मामला था कि आपस में हजरत जैद की फिर ख्वाहिश क्या थी कि उसे तलाक ही दे दे, चुनाचे उन्होंने तलाक दे दी और इद्दत गुजर गई। तो दो मानी क्या सामने आए, एक ये कि जब अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली तो तलाक दे दी। दूसरे मानी क्या है कि आपकी ख्वाहिश ही ये थी कि उसे तलाक दे दे, चुनाचे उन्होंने तलाक दे दी और इद्दत गुजर गई। तो यहाँ पे वतर लफ्ज जो है ये तलाक के मानी में और इद्दत पूरी होने के मानी में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो फिर जब जैद उससे अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुका या हाजत पूरी कर चुका या फिर ये कि तलाक दे दी और इद्दत पूरी हो गई, जवजना, कहा जवजना, हमने जो है वो निकाह कर दिया। हम कौन है? अल्लाह ताला। हमने निकाह कर दिया, जवजना का आपसे, काफ जो है ना इस पर जो फतह है ये रसूल अल्लाह के लिए आया है, आपसे निकाह कर दिया। हा की जमीर किसके लिए आई है? हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा के लिए। तो हमने इस मुतल्लिका खातून का तुमसे निकाह कर दिया। ये कौन थी? हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा। तो आप देख लें, अब ये बात हमें पता चलती है कि रसूल अल्लाह ने ये निकाह अपनी ख्वाहिश की बिना पर नहीं किया था। अल्लाह ताला कहते हैं हमने ये निकाह कर दिया। वो लोग जो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्ला, आप हजरत जैनब की का हुसन जो था वो आपको बहुत फरेफ्ता, आप उस पर हो गए थे, या और बहुत से गलत इल्जामात लगाते हैं। आप तफसीर को पढ़े तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। तो यहां पे अल्लाह ताला क्या बात बता रहे हैं, ज़वजना, कहा हमने निकाह कर दिया आपसे उनका। अब आप देखें कि ये निकाह जो है वो कहां हुआ था? आसमानों पर हुआ था। अब आप इसके भी जो है वो मानी आप देख लें कि ये निकाह तुमने अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं किया था, हमारे हुक्म के मुताबिक किया था। एक तो इसके ये मानी है। दूसरा मतलब ये है कि ये निकाह इस दुनिया में हुआ ही नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था और अल्लाह का हुक्म ही जो है वो निकाह का, अल्लाह का जो हुक्म था वो क्या है कि जैसे अल्लाह की बात के कायम मकाम है ना, निकाह का जो हमने ये हुक्म दिया कि निकाह हो, तो हुक्म ही जो है वो वजूब का दर्जा रखता है। अब आप इस सिलसिले में देखें, हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जैद बिन हारसा अपनी बीवी का शिकवा करने आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाते थे, अल्लाह से डर और अपनी बीवी को अपने पास ही रहने दे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से कुछ छुपाने वाले होते तो इस आयत को छुपाते। क्यों इस आयत को छुपाते? इतना मुश्किल हुक्म है जिस पर अमल करना है। फिर हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि बीबी जैनब रसूलुल्लाह की दूसरी बीवियों पर फख्र किया करती कि तुमको तो तुम्हारे औलिया ने ब्याया और मुझे अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से ब्याह दिया। ये बुखारी की रवायत है। फिर इसी तरह एक और बड़ी खूबसूरत रवायत है, हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जब सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा की इद्दत पूरी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जैद से कहा कि जैनब से मेरा जिक्र करो। हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब मैं इनके पास आया तो अपने आटे का खमीर उठा रही थी, मैं इनकी अजमत की वजह से उन्हें नजर भर कर ना देख सका क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें याद किया था। फिर मैंने इनसे कहा, जैनब मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है, वो आपको याद करते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस वक्त तक कोई बात नहीं करती जब तक अपने परवरदिगार से मशवरा ना कर लूं, इस्तखारा ना कर लूं। फिर वो अपनी जाय नमाज पर खड़ी हुई तो कुरान उतरा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर इज्न के इनके पास चले गए। ये मुस्लिम की रवायत है और किताबुन निकाह। इससे क्या बात आपको पता चलती है? एक बात तो हमें यह पता चलती है कि चूंकि वही के जरिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पता चल चुकी थी कि हजरत जैद के जो है वो तलाक देने के बाद अब आपका इनसे जो है वो निकाह होना है, तो आपने हजरत जैद को भेजा कि जाओ उनसे मेरा जिक्र करो। और हजरत जैद जो है वो क्या कहते हैं कि जब वो आटे का खमीर उठा रही थी तो मैं जो है क्या मेरी हालत क्या थी कि अजमत की वजह से मैं उन्हें नजर भर कर ना देख सका। यानी आप सोचें कि इतना ज्यादा उनका रोब दाब था, कैसी उनकी शख्सियत थी, हजरत जैनब की कैसी शख्सियत थी ना, तो फिर कैसे अज़दवाजी ताल्लुक कैसे आगे चलता ना। अच्छा, फिर तीसरी बात हमें क्या बात पता चलती है कि पैगाम वो देते हैं रसूल अल्लाह का जाके उन्हें, लेकिन वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मैं कोई बात नहीं करती जब तक अपने परवरदिगार से मशवरा ना कर लूं। इस्तखारा, यानी इस्तखारा जो है वो उनके यहां इस बात का रवाज था। तो हमें भी अपनी अमली जिंदगी में अहम मौके पे इस्तखारा करना चाहिए। हर एक को कहेंगे बड़ी परेशान हूं, समझ नहीं आती क्या करूं, ये बात करनी है, वो बात करनी है, बेटे का रिश्ता है, जॉब करनी है, घर चेंज करना है, सफर करना है, बड़े परेशान रहते हैं, नहीं करते तो इस्तखारा नहीं करते। तो इस्तखारा जो है ये अज़वाजे मुहतारात की सुन्नत है, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ताला से मशवरा तलब करना। अब ये कि उन्होंने तो कहा, वो जाए नमाज पर खड़ी हो गई है ना और आयत नाजिल हो गई कि हमने उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर फिर उनका, इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, बगैर इज्न के फिर उनके घर चले गए। क्योंकि वही आसमान से जब वही नाजिल हो जाए तो फिर अब अल्लाह का नबी जो है ना ताखीर कर सकता है ना उसमें देर कर सकता है। ज़वजना कहा, हमने उस औरत का ज़ैनब का तुमसे निकाह कर दिया। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अब आप देखें कि इससे जो है फिर हमें क्या बात पता चलती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है वो अल्लाह ताला ने आसमानों पर जो है वो कर दिया। और आसमानों पर कैसे किया कि आमतौर पे जब निकाह किया जाता है तो उसके कुछ शरई कवायद और उसकी कुछ शराइत होती हैं, है ना। लेकिन आपका जब निकाह किया गया तो वो जो जैसे वली है, मेहर है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है वो जो दुनिया की शरायत और दुनिया के जो कवायद हैं उनको छोड़कर बस आसमान पर ही इनका जो है वो निकाह कर दिया। तो बाज़ लोग कहते हैं कि वाकई आपका आसमान पर निकाह हुआ, एक इसके मानी तो ये हैं। और بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم کا درجہ ہے دراصل، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ کیا. جیسے روایات میں آتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد آپ نے حضرت زید کے واسطہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نمبر ایک پیغام بھیجا، انہوں نے استخارہ کرنے کے بعد اس کو منظور کیا، اور نمبر تین جو ہے حضرت زینب کے بھائی جو تھے انہوں نے حضور کے ساتھ ان کا جو ہے نکاح پڑھوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم مہر مقرر کیا اور نہایت اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ولیمہ کیا. تو زوجنا، یہ صحیح ہے کہ یہ نکاح آسمان ہی پر ہو گیا تھا، تو پھر بھی جو ہے وہ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ واقعی آسمان پر ہوا، اب وہ کس طرح ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ آسمان پر ہونے سے مراد اللہ کا حکم ہے، اوپر سے فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ نکاح ہوگا، تو پھر زمین پر باقاعدہ اسی طرح اہتمام سے جو ہے وہ کیا گیا. تو بہرحال اصل پھر اس کا نچوڑ کیا نکلا، صحیح بات یہی ہے کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل اسی طرح معروف طریقے کے مطابق ہوا جو اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کے لیے پسند کیا ہے. زوج نہ کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ جو ہے لکی تاکہ لا یکون نہ رہے علی المؤمنین مومنین پر حرج تنگی. آپ پڑھی چکی ہیں کہ حرج جو ہے ایسی جھاڑی کو کہتے ہیں جو بڑی تنگ ہوتی ہے اور اس میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، ہے نا، حرج فی صدرک. تو اسی سے یہ لفظ جو ہے دل کی گھٹن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ بعض اوقات انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو بہت سے شکوک شبہات خدشات جو ہیں اس کی وجہ سے دل میں گھٹن سی پیدا ہوتی ہے، کہ یہ مثلا آپ جلباب پہننا چاہتی ہیں، آپ حلال جو ہے اس پر قائم رہنا چاہتی ہیں، آپ رسم و رواج کو توڑنا چاہتی ہیں، لیکن زمانے کی جو باتیں مسئلے مسائل خدشات ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں نا، آپ کرنا چاہتی ہیں لیکن دل جو ہے دل کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح ہم نے تم سے اس لیے کر دیا تاکہ مومنوں پر جو ہے وہ تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، ہے نا. تو فی ازواج بیویاں ادعیائہم، دال عین واو سے ہے، آپ پڑھی چکی ہیں کہ منہ بولے بیٹے لے پالک بیٹوں کو کہا جاتا ہے. تو کب تنگی نہ رہے، اذا قدو منہن وطرا، جب وہ پوری کر چکے ہوں ان سے، وطرا اپنی حاجت، اپنی جو ہے وہ خواہش ہے اس کو وہ پوری کر چکے ہوں، تو ان سے جو ہے منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں مومنین پر کوئی تنگی نہ رہے. تو یہاں پہ بھی وطرا لفظ آیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وطر لفظ جو ہے یہ کنایا تن یہاں پہ طلاق کے معنی میں ہے، کہ جب وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں ان سے وہ نکاح کرنا چاہیں تو کوئی تنگی نہ رہے، کیونکہ اگر جو ہے اس کو طلاق ان کو ہو گئی ہے تو حقیقی بہوؤں کی طرح تو ہے نہیں کہ ان سے نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو جب وہ طلاق دے چکے ان کی عدت پوری ہو جائے، اذا قدو منہن وطرا، تو پھر جو ہے مومنین اپنی یہ جو بہوئیں ہیں جو حقیقی بہوئیں نہیں ہیں ان سے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. اس کے معنی کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ایسا ہی تھا، اللہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ نکاح کرنا نبی پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اس رسم کو مٹانا چاہتا تھا، اور یہ کام تو بہرحال ہو کے رہنا تھا. کیا کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ آدمی کی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے. تو جو ہی جب یہ رسم ختم ہو گئی کہ زید بن محمد زید بن حارثہ بن گئے، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اب اس کے ساتھ ہی پھر ان کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور عربوں کے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکے، حقیقی بیٹے کی طرح وہ اس کو سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پیارے رسول کے ذریعے اس رسم کو مٹانا چاہتے تھے، تو یہ کام بہرحال ہو کر رہنا تھا. ما کان علی النبی من حرج، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فیما، اس کے بارے میں جو فرض اللہ لہو، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اب دوسرے جو مومن ہیں, اگر عام لوگوں میں سے کسی کو یہ نکاح کرنا ہوتا تو یہ تو مباح کا درجہ ہے. مباح کہتے ہیں جائز کو, فرض نہیں ہے, مباح ہے, ان کے لیے تو نکاح مباح ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح یہ کیا تھا؟ فرض کا درجہ رکھتا تھا. ما کان علی النبی من حرج, نبی پر جو ہے وہ نہیں ہے کوئی تنگی, فیما فرض اللہ لہ, جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. تو اللہ نے آپ پر یہ فرض کر دیا تھا کہ حضرت زینب سے آپ جو ہیں وہ نکاح کریں تاکہ ایک رسم جو ہے وہ اس کو توڑا جا سکے. سنت اللہ, ہی یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا ضابطہ ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. کیا؟ فی الذین خلو من قبل, فی الذین ان لوگوں کے بارے میں, خلو من قبل جو پہلے گزر چکے. تو کون پہلے گزر چکے؟ یعنی اور انبیاء جو رسول اللہ سے پہلے گزر چکے, تو ان کے ہاں اللہ کی یہ سنت رہی کہ اللہ تعالی نے اگر کوئی بھی حکم کو, خاص بات کو سر انجام دینا ہوتا تھا تو نبی کو حکم دے دیتے تھے. اور جو نبی تھے, خواہ ان کو کتنی ہی مشکلات پیش آئیں, کتنی ہی پریشانیاں لاحق ہوں, تو وہ سابقہ انبیاء کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنت اللہ, یہ ہے اللہ کی سنت. فالذین خلو من قبل, یہ سنت ان انبیاء کے معاملے میں, خلو من قبل جو آپ سے پہلے گزر چکے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور ہے اللہ کا حکم قدرًا, گویا کہ یہ حکم جو ہے جیسے مقدر, تقدیر ہے نا, مقدر ہے, طے شدہ ہے. اور آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ نفع تلا ہے, تقدیر اللہ تعالیٰ نے نفی تلی بنائی ہے نا. تو مقدورًا کیا ہے؟ اس کے معنی طے شدہ کے بھی ہیں, اور اس کے معنی جو ہے وہ نپا تلے کے بھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جو حکم دیے ہیں, جو احکامات نازل کیے ہیں, وہ سارے احکامات جو ہیں قدرن ہیں, اندازے پر ہیں, نپے تلے ہیں, مقدورا مقرر کیے ہوئے. یعنی خاص جو بھی احکامات ہیں ان کی ایک حکمت ہے, ان کی ایک مصلحت ہے. دنیا میں جیسے مختلف سٹیٹس ہوتی ہیں, یا مختلف جو ہے وہ دنیا داری کے جو بھی لوگوں کے طور طریقے ہوتے ہیں, وقتی ہوتے ہیں, عارضی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, ایک بادشاہ آتا ہے, ایک جو ہے وہ آتا, ایک جماعت آتی ہے اور وہ اس کی حکومت ہوتی ہے, وہ کچھ قوانین میں ترمیم کرتی ہے, کچھ کا اضافہ کرتی ہے, وہ قانون نافذ کیا جاتا ہے, دوسری آتی ہے اس کو ہٹا دیتی ہے. تو ان کا جو قانون ہوتا ہے وہ وقتی بھی ہوتا ہے, عارضی بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ حکمت پوشیدہ نہیں ہوتی. لیکن یہ جو قانون ہے نا, یہ سارے جو ہیں وہ بہترین قانون ہیں. کون سے قانون؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقدر کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی جو ہے وہ اتفاقی نہیں ہے, ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتی ہے, اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, کہ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں پھر کیا بات پتہ چلتی ہے, کہ رسموں کو توڑنے سے نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے. تو دوسرا جو ہے, آپ اس بات پہ بھی سوچیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رسمیں توڑی گئیں, کہ ایک تو منہ بولا بیٹا, یہ رسم توڑی گئی, اور دوسرا جو ہے وہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی جو بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے نکاح جو ہے, نکاح ثانی, تو اس سے جو ہے وہ اور کیا فائدہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. کیا باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں اس سے؟ اس سے کیا باتیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں نا, ان کے حقوق میں کمی نہ ہو. اگر حقیقی بیٹا جو ہے, حقیقی اولاد ہے نا, اس کی بجائے منہ بولی بہت سی اولاد لوگ بنا لیں, तो जो हकीकी रिश्ते हैं ना उनमें हक तलफी होगी, है ना। विरासत का कानून जो है उसका गलत लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर खुद ही बहुत सी बंदिशें जो है लोग अपने ऊपर जो है वो डाल लेंगे, जिंदगी तंग हो जाएगी। तो रस्मों को जब खत्म किया जाता है तो जिंदगी आसान हो जाती है ना। और फिर आप देखें कि खुद ही उन्होंने ये पाबंदी लगा ली कि निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने इस बात को जो है वो खत्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत अहम बात है जो हमारे सामने आती है, और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हजरत ज़ैनब से निकाह हुआ तो कहते हैं कि ये आपकी पांचवी बीवी थी। तो आप सूरत निसा में पढ़ चुकी है ना कि एक मुसलमान कितनी शादियां कर सकता है, चार शादियां कर सकता है। तो जब आप आम मुसलमान को चार शादियों की इजाजत है, चार शादियों की जब इजाजत है, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब उन्होंने पांचवी शादी की तो इस बिना पर लोगों ने जो है वो ताने देने, बातें करना, इल्जाम लगाना, इसका एक तूफान खड़ा कर दिया कि ये कैसा लीडर है कि लोगों के लिए तो चार की इजाजत है और इन्होंने जो है वो पांचवी भी कर ली।